السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مسائل، قصر نماز کے مسائل، پیج نمبر 156. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ مدت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کتنے دن قیام کا ارادہ ہو تو اس صورت میں آپ قصر نماز کریں گے، اور یہ جو باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور سکھائی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے قصر نماز کرنا ہے. بعض وقت کچھ لوگ دو ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، افراد اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں ہر حال میں فرض ہے کرنا قصر. تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ اس طرح سے آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، چھوٹ ہے یہ. جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے ضرور اٹھائے، اٹھانا زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا گیا صدقہ ہے، اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کا دل نہیں مان رہا ہے، یا اگر کوئی جو ہے سوچتا ہے کہ نہیں مجھے بہت لمبا دن قیام کرنا ہے، 19 دن قیام کرنا ہے، جتنے بھی دن قیام کرنا ہے، اور میں امن میں ہوں، اور اس طرح سے کہ میں گھر میں فارغ ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، اور میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں، تو کوئی بات نہیں. اگر وہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ گناہگار ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چھوٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سنت سے. کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس نے سنت پر عمل کیا، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف فتویٰ صادر نہیں کر سکتے. تو بہرحال آج ہم دیکھیں گے کہ سفر کی حالت میں نمازوں کو کس طرح سے جمع کیا جاتا ہے. اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنی جائز ہیں. آپ دیکھیں سفر کی حالت، اس بات کو آپ لوگ پہلے سمجھ لیں، یعنی آپ سفر ہی میں ہیں، اور سفر ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا کہیں آپ نے پڑاؤ کیا ہے اور وہ پڑاؤ کرنے کے بعد اب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ ظہر کے وقت ارادہ کر رہے ہوں سفر شروع کرنے کا، تو ظہر اور عصر کی نمازیں آپ اکٹھی کر لیں گے، ملا لیں گے. اور اگر ظہر سے پہلے سفر کرنا ہو، ظہر سے پہلے آپ سفر شروع کر رہے ہوں، تو ظہر کی نماز تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے، اور عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، اس طرح جائز ہے. اور سیم سچویشن اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے، ظہر کے وقت سفر شروع کرنا ہو تو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت اکٹھی کی جا سکتی ہیں، لیکن بات ذہن میں رہے کہ حالت سفر میں، ابھی آپ گھر پر ہیں تو اس صورت میں نہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ حالت سفر میں ہی ہیں اور وہیں سے آپ ایک جگہ سے اور مزید آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، سفر آپ کا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں. اگر ظہر سے قبل شروع کرنا چاہتے ہوں سفر، تو ظہر کی نماز تھوڑا سا آپ ڈیلے کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے، اور عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی جائز ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک اذا زاغت الشمس قبل ان یرتحل جمع بین الظہر والعصر وان یرتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان يرتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما رواه ابو داؤد والترمذی حدیث صحیح. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر اسی وقت جمع فرما لیتے. اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا ارادہ ہوتا تو نماز ظہر مؤخر کر کے نماز عصر کے وقت دونوں نمازیں ادا فرما لیتے. اسی طرح نماز مغرب ادا فرماتے، یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب اور عشاء اسی وقت جمع فرما لیتے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر فرماتے تو نماز مغرب مؤخر کر کے عشاء کے وقت دونوں جمع فرما لیتے. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جس نماز کو آپ ابھی پڑھنے والے تھے اس نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو آگے والی نماز آپ پیچھے والی میں جمع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ابھی جو جیسے مغرب کی نماز کے وقت آپ کو نکلنا ہے، مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوا اور آپ پہلے سفر شروع کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ مغرب کو چھوڑ دیں گے، مؤخر کر دیں گے، اور پھر آگے جا کر جہاں پر بھی آپ کو رکنا ہو، پڑاؤ کرنا ہو، تو وہاں پر مغرب اور عشاء کو آپ ملا لیں گے. اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. اور اگر آپ پہلے کی نماز میں ملا رہے ہیں آگے کی نماز، تو اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. جمع تقدیم جس میں آپ نے پہلے کر لی، یعنی آگے والی نماز آپ نے پہلے پڑھ لی، اور جمع تاخیر مطلب جو آپ کی پہلے والی نماز تھی وہ آپ نے آگے کی نماز میں پڑھی، دیر کر کے پڑھی. تو جمع تقدیم اور جمع تاخیر یہ جائز ہے، لیکن حالت سفر میں جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو اب اگر جنگ وغیرہ ہو رہی ہو تو وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہو جائے گا، لیکن چونکہ ابھی ہم لوگ نارمل انداز میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارے نارمل جو روزمرہ کے معاملات آتے ہیں تو اس حساب سے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب اگر یہاں پر آپ نمازیں ملاتے ہیں اور آپ حالت سفر میں ہیں، تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دو نمازوں کو ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ چھوٹ ہے اور جائز ہے، یہ رعایت دی گئی ہے ہمیں الحمدللہ. اب دو نمازیں باجماعت جمع کرنے کا مستون طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما رواه احمد و مسلم و نسائی. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے تو ایک اذان اور دو اقامت سے نماز مغرب اور نماز عشاء جمع کیں، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھیں. تو دیکھیں ہمیں یہ طریقہ بھی پتہ چل گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو. اور یہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ صحابی کی سیرت بھی اگر ہم پڑھیں تو بہت ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، کیسا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے، اور کیسا ان کا جذبہ تھا، کیسی انہوں نے قربانیاں دیں. یہ بہت چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، بہت ساری بہنیں تھیں ان کی، اور والد پر قرض بھی تھا، تو ان پر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گئیں. اب ان سے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، نکاح کر لیا ہے. پوچھا کس سے کیا ہے، کیونکہ بالکل نوجوان سے صحابی تھے، لڑکے جیسے تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی انمیرڈ لڑکی سے نکاح کرتے تاکہ تمہاری اور اس کی عمر برابر ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میری بہنیں تھیں اور بہنیں چھوٹی چھوٹی تھیں، اگر میں کوئی ایسی انمیرڈ ان بیاہی لڑکی سے شادی کر لیتا تو وہ تو انہی کے برابر ہو جاتی، تو ان کی کنگھی چھوٹی کون کرتا؟ سوچیں ذرا کتنا خیال ان کو بہنوں کا. اب مجھے وہ لوگ بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں لکھا ہے اسلام میں سسرال والوں کی خدمت کرنا، تو ٹھیک ہے اسلام فورس نہیں کرتا ہے کہ سسرال والوں کی خدمت کرو، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ہمیں چند واقعات ملتے ہیں کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. یعنی یہ بھائی نے کتنی بڑی قربانی دی بہنوں کے لیے، اور غزوہ خندق میں ماشاءاللہ ان کا ہمیں بہت بڑا وہ جذبہ نظر آتا ہے قربانی کا، کہ غزوہ خندق میں بہت سارے جو صحابہ کرام تھے ان سب کا حال تھا، اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ یہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے اور خندق کھود رہے تھے، تو ان کے پاس گھر میں چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اور چند کلو یا چند سیر جو ہے وہ جو تھی سمجھیں. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم کچھ بنا سکتی ہو کھانا تاکہ میں اللہ کے رسول اور چند ساتھیوں کو لے کر آؤں کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور لے کر آئیے. تو انہوں نے جو بکری تھی وہ ذبح کی، اس کا جو بھی ہوتا ہے سالن شوربہ بنایا، اور وہ جو کو پیس کر اور گوندھ کر آٹے کو گوندھا، اور پھر روٹی بنانی شروع کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب جابر بن عبداللہ نے کہا، تو اللہ کے رسول نے تمام کئی صحابہ جتنے بھی موجود تھے سب کو کہا کہ چلو سب کے سب. اب یہ تو پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کہ اتنا کم کھانا ہے اور کیسے ہوگا. لیکن سبحان اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ کو کچھ یعنی ایک طرح سے معجزہ دکھانا تھا اپنے رسول کے ذریعے سے، تو وہ اتنا سالن شوربہ ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کا، اور وہ روٹی کچھ چند سیر جو کی روٹی تھی، وہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو گئیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ پتیلی کا ڈھکن نہ ہٹانا اور تندور سے روٹی نہ نکالنا جب تک میں نہ آ جاؤں. اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھ سے پتیلی سے ایک گوشت اور کچھ شوربہ نکال کر روٹی پر رکھتے جاتے اور دیتے جاتے تھے، اور ماشاء اللہ پورے لشکر نے سیر ہو کر کھا لیا الحمدللہ. تو یہ وہی جابر رضی اللہ عنہ ہیں جن سے یہ روایت ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کا وہ طریقہ دیکھا ہوگا. ان سے بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں، تقریباً 1000 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، اور حدیث کے لیے انہوں نے بہت دور دراز کا سفر بھی کیا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے تو ایک اذان اور دو اقامت سے نماز مغرب اور نماز عشاء جمع کی اور دونوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھتے تھے، اور فرض کو آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا اور اس کو قصر کر لیا۔ تو مغرب کی تو قصر نہیں ہوگی، لیکن جو عشاء کی نماز ہے وہ قصر ہو جائے گی۔ اذان ایک ہی دی گئی لیکن اقامتیں دو ہوئیں، اور اقامتیں دو کیوں ہوئیں؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے مغرب کی نماز تھی اور بعد میں پھر عشاء کی نماز پڑھائی گئی۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا کہ اگر ہم حالت سفر میں ہیں اور باجماعت نماز ہوتی ہے تو اس صورت میں ایک اذان دی جائے گی اور دو اقامتیں ہوں گی، اگر دو نمازیں ہم جمع کر رہے ہیں۔ نماز قصر میں فجر، ظہر، عصر اور عشاء کے دو دو فرض اور مغرب کے تین فرض شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی چار رکعتیں ہیں اس کی دو ہو گئیں سمجھے۔ فجر میں پوری رکعتیں پڑھی جائیں گی، دو سنت بھی اور دو فجر بھی، اور عشاء میں دو فرض پڑھے جائیں گے، مغرب کے تین فرض اپنی جگہ۔ اسی طرح مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے، جو مسافر ہے، حالانکہ وہ تو دو ہی رکعت پڑھے گا اگر چار رکعت والی نماز ہے نا، لیکن اس صورت میں بھی وہ امامت کروا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی۔ مسافر امام کو نماز قصر ادا کرنی چاہیے، لیکن مقیم مقتدی کو بعد میں اپنی نماز پوری کرنی چاہیے۔ یعنی جو نماز پڑھانے والا ہے سمجھے وہ مسافر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے نماز پڑھائی، چونکہ اب وہ امام ہے اور جتنے اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ تو سب اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ہے نا؟ تو اب کیا کرے وہ؟ وہ تو اپنی دو رکعت نماز قصر کر کے سلام پھیر دے گا، لیکن جو وہاں شہر کے رہنے والے مقیم لوگ ہیں، جو اسی شہر میں رہیں گے، ان کو مقیم کہتے ہیں۔ تو جو مقیم لوگ ہیں وہ تو اپنی پوری نماز پڑھیں گے، تو اگر امام مسافر سلام پھیر بھی دے دو رکعت کے بعد، تو جو مقیم لوگ ہیں وہ بعد میں اٹھ کر دو رکعت خود سے اپنی نماز پوری کر لیں گے، وہ نماز پوری پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو مسافر نہیں تھے نا، ان کو تو پوری نماز پڑھنی تھی۔ تو لہٰذا وہ اپنی نماز مکمل کریں گے اور جو مسافر ہوگا وہ سلام پھیر کر اٹھ جائے گا۔ تو مسافر امام کو نماز قصر ادا کرنی چاہیے، لیکن جو مقتدی ہیں اور مقیم ہیں ان کو بعد میں اپنی نماز پوری کرنی چاہیے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال ما سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا صلی رکعتین حتی یرجع و انہ اقام بمکہ زمن الفتح 18 لیلہ یصلی بالناس رکعتین رکعتین الا المغرب ثم یقول یا اہل مکہ قوموا فصلوا رکعتین آخرتین فإن قوم سفر رواہ احمد۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ نماز قصر ادا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور نماز مغرب کے سوا لوگوں کو دو دو رکعتیں پڑھاتے رہے، اور خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے مکہ والو اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اور اسی بنا پر یہ جو آپ کی 18 دن رہنے کی روایت ہے کہ آپ 18 دن وہاں مکہ میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے واپس مدینہ پہنچنے میں اور بھی آپ کو کچھ لگے ہوں گے دن، تو اس بنا پر 19 دن کا ایک جو صحیح صحابہ کرام نے قیاس کیا ہے، یا جو بعد کے محدثین نے یا جو فقہا ہے انہوں نے 19 دن اور 15 دن یہ ٹائم دیا ہے کہ اتنے دن اگر آپ کا رہنے کا ارادہ ہو تو آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو آپ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے، اور باقی جو پورے لوگ تھے وہ پوری نماز پڑھتے تھے۔ سفر میں وتر بھی ادا کرنے چاہیے۔ دوران سفر میں فرض نمازوں کی رکعت کی تعداد یہ ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ سفر میں کیسے کیسے ہوتی ہے۔ فجر ہے، اس کی آپ دو سنتیں بھی پڑھیں گے اور دو فرض بھی پڑھیں گے۔ ظہر میں آپ صرف دو فرض کر لیں گے کیونکہ قصر ہو گئی، دو رکعت قصر ہو گئی، یعنی چار تھی تو دو ہو گئی ہے۔ عصر بھی آپ نے دو کر لی۔ مغرب کی پوری تین فرض آپ پڑھیں گے۔ عشاء میں دو فرض پڑھیں گے، ایک وتر اور تین وتر دونوں پڑھنے درست ہیں۔ اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز دو رکعت ہے، ہم سب جانتے ہیں، اگر کوئی باجماعت ادا کر رہا ہو مسجد میں تو۔ ادروائز اگر کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، جیسے خواتین گھر میں پڑھتی ہیں جمعہ کی نماز، تو وہ کیا کریں گی؟ دو پڑھیں گی وہ بھی نہیں نا، بلکہ وہ پوری چار پڑھیں گی۔ اور دوران سفر مسافر کو نماز جمعہ کی بجائے نماز ظہر کی قصر ادا کرنی چاہیے۔ البتہ جامع مسجد میں نماز ادا کرنے والا مسافر دوسروں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سفر میں ہے سمجھے اور جمعہ کا دن ہے، अब उसे कहीं कोई मस्जिद नहीं मिली है, तो उस सूरत में फिर वो जोहर को 4 की बजाय 2 कर देगा और कसर करेगा इंशाल्लाह। और अगर उसको कहीं जामे मस्जिद मिल जाती है जहाँ जुमा पढ़ाया जा रहा हो हालत सफ़र में, तो फिर वो जुमा पढ़ेगा। सफ़ीना, बहरी जहाज़। सफ़ीना भी एक्चुअली ये कश्ती की तरह होता है, और बहरी जहाज़ यानी शिप, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी वगैरह में फ़र्ज़ नमाज अदा करना जायज़ है। कोई ख़तरा ना हो तो सवारी पर खड़े होकर फ़र्ज़ नमाज अदा करनी चाहिए, वरना बैठकर पढ़ी जा सकती है। तो आप देखें कि सवारी पर आप बैठकर यानी सवारी में अगर आप हों, तो कोई भी सवारी में, चाहे वो रेलगाड़ी हो या फिर सॉरी जहाज़ हो या जो भी हो, उसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ी जा सकती है और नवाफिल भी पढ़े जा सकते हैं। लेकिन ये कि अगर गिरने का ख़तरा ना हो तो खड़े रहकर, और अगर गिरने का ख़तरा हो या इस तरह से कुछ बहुत ज़्यादा धचके लग रहे हो, तो उस सूरत में आप बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अन इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल, सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ उसल्ली फ़िस सफ़ीना, क़ाल सल्ली फ़ीहा क़ाइमन इल्ला अन तख़ाफ़ा अल-ग़र्क़। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़ीने में नमाज़ पढ़ने के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर डूबने का ख़तरा ना हो तो खड़े होकर नमाज अदा करो। एक्चुअली जो बिल्कुल खुली कश्ती होती है उसको सफ़ीना कहते हैं। तो अगर गिरने का ख़तरा है तो उस सूरत में बैठ कर पढ़ेंगे, अदरवाइज़ खड़े रहकर पढ़ी जा सकती है। सुन्नतें और नफिल सवारी पर बैठ कर अदा किए जा सकते हैं। नमाज शुरू करने से पहले सवारी का रुख किबले की तरफ कर लेना चाहिए, बाद में ख्वाह किसी तरफ हो जाए। और अगर दौरान सफ़र सवारी का रुख किबले की तरफ करना मुमकिन ना हो, तो जिस रुख पर हो उसी रुख पर नमाज अदा कर लेनी चाहिए। देखें आप ज़रा, किसी हाल में नमाज छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। जैसे भी पॉसिबल हो आप नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत दफ़ा बारहा सवाल आते हैं कि अच्छा हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, प्लेन में हम कैसे पढ़ें, ट्रेन में हम कैसे पढ़ें। बहुत सारे लोग ट्रेन में जब जाते हैं तो चूंकि 10-10 12-12 घंटे का सफ़र होता है, तो बाज़ वक़्त कुछ लोग पूरी की पूरी नमाज़ें छोड़ देते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप ट्रेन में भी नमाज़ पढ़ेंगे, आप कसर करें, आपको नमाज़ कम कर दी गई है सफ़र में, और इसी बिना पर कम कर दी गई है आपको नमाज, कि आपको सहूलत हो जाए, क्योंकि आप सफ़र में हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, इस बिना पर आपको 4 की बजाय 2 कर दी गई, लेकिन नमाज़ छोड़नी नहीं है आपको किसी भी हाल में। और ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको एक दफ़ा एक नमाज़ पढ़नी मुश्किल लग रही है, तो आप नमाज़ों को मिला लें। अगर लंबा सफ़र है तो आप दो दो नमाज़ें जमा कर सकती हैं। जहर और असर आप जमा कर लें, मगरिब और इशा आप जमा कर लें, कोई मज़ायका नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन नमाज़ों को ना छोड़ें, नमाज़ ज़रूर पढ़ें, और सवारी में बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप नमाज़, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं घर पर जाकर सुकून से पढ़ेंगे। अब अगर घर पर जाने के बाद याद नहीं रहा आपको, तो अच्छा कितनी नमाज़ें छोटी थी आपकी, तो फिर आप बताइए क्या होगा, रहेगी ना हमारी नमाज वो। और फिर ज़िंदगी और मौत का भी कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन हम सब जानते हैं ये तो बहुत बड़ी हकीकत है हमारे सामने कि किसी का भी भरोसा नहीं है कब मौत आ जाए किसको। तो बेहतर है कि अपनी जो नमाजें हैं जिस वक्त हैं वो उसी वक्त अदा कर ली जाएँ, और मामला हमारा साफ़ कर लिया जाए, क्लियर कर लिया जाए। عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به رواه أحمد وأبو داود। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर नफिल पढ़ने का इरादा फरमाते तो उसे क़िबला रुख करके नियत बांध लेते, फिर सवारी जिधर जाती उसे जाने देते और नमाज़ पढ़ लेते। ये अहमद और अबू दाऊद ने से रिवायत किया है। तो फिर इसी से ये जवाब निकलता है कि अगर मुमकिन हो तो ठीक है क़िबले की तरफ रुख करके कम अज़ कम नियत बांध ली जाए, फिर सवारी जिधर चली जाए उधर जाने दिया जाए, और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो जिस रुख पर भी हो नमाज़ पढ़ ली जाए। सफ़र में दो आदमी भी हों तो उन्हें अजान कहकर बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। अन मालिक बिन हुवैरस रदी अल्लाह अन्हु क़ाल अत रजुलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदान सफ़र फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अंतुम खरजतुम फ़अज़्ज़ना थुम्म अक़िमा थुम्म लियुम्मकुम अकबरुकुमा रवाहुल बुखारी। मालिक बिन हुवैरस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दो आदमी जो सफ़र पर जाने का इरादा रखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में हाज़िर हुए। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب تم دونوں سفر کے لیے نکلو تو نماز کے وقت اذان کہنا، پھر اقامت کہنا، اور پھر تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا سکون لگتا ہے نا، اتنا اطمینان، اور ایک دل کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی فیلڈ نہیں چھوڑی گئی زندگی کی، کوئی فیلڈ نہیں، کوئی پہلو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور بہت ساری رحمتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی، کہ انہوں نے ہمیں ہر بارے میں، ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں اللہ کے رسول کی رہنمائی ہمیں نہ ملتی ہو۔ سفر بھی آپ دیکھیں کہ عبادت بن جاتے ہیں، اور واقعی میں اتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم سفر کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اچھا، کوئی قسم کا ٹینشن نہیں رہے گا، کوئی فکر نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی، جتنا چاہے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں زندگی واقعی میں اتنی مصروف ہو گئی ہے، ایک بھاگ دوڑ سی لگی ہے جیسے۔ تو سکون سے بیٹھ کر مطالعہ کرنا، سکون سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کا مزہ لینا، لطف لینا، اب تو ایسے لگتا ہے گویا سفر ہی میں پاسبل ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تو کتنی سہولت ہو جاتی ہے الحمدللہ سفر میں، کہ ایک تو نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قصر کر دی کہ ہم نمازیں کم پڑھ سکتے ہیں، یہ چھوٹ ہم کو مل گئی۔ پھر چاہیں تو نمازیں ملا بھی سکتے ہیں۔ پھر اگر دو لوگ مرد حضرات ہوں اور وہ سفر کر رہے ہوں تو اس صورت میں اذان بھی دی جائے، کیونکہ اگر اس ویرانے میں یا کوئی ایسا راستہ ہو جہاں پر اذان کی آواز سنیں گے، جو بھی حجر شجر، پہاڑ، چرند پرند، وہ سب کے سب مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ اور جو بھی مؤذن کی آواز سن کر نماز پڑھے گا، اس کو ان سب کے برابر بھی اجر ملے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے نا مؤذن کا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگ وہ بات بھولے نہیں ہوں گے کہ اس دفعہ اگر آپ جائیں چھٹی تو اذان ورک شاپ ضرور کروانے لگائیے اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، جگہ جگہ۔ ایک تو اذان ورک شاپ میں آپ یہ کروائیے کہ اس کی فضیلت، مؤذن کی کیا فضیلت ہے، اذان دینے والوں کا کیا رتبہ بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے بچوں کو اذان دینا آئے، کم از کم ان کو اذان کے الفاظ یاد ہوں۔ اور جب بھی کبھی آپ کارنش پر جائیں، یا اگر آپ یہیں سے جیسے سعودی عرب میں، یا اگر آپ کہیں یہاں سے ریاض جاتے ہیں، یا یہاں سے جدہ جاتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، تو جہاں بس رکتی ہے یا جہاں پر آپ کی آپ کار روکیں، تو ضرور اپنے بچوں کو اذان دینے لگائیں، تاکہ ایک وہ جذبہ ان کے اندر موجود رہے۔ آپ دیکھیں جب جب بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی جائے، تب تب ایک عجیب سے اندر سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی بھی ایسی آواز ہو اور ایسی اذانیں وہ دیں کہ جیسے بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ تو پھر وہ یہی بات ہے کہ ان کو ترجمہ بھی سکھائیں، الحمدللہ کتنی سہولت ہو گئی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کو، کہ ان لوگوں نے اذان کے الفاظ، اس کے معنی، اور نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں کا جو لفظی ترجمہ، اور جو شارٹ کورس کروایا جاتا ہے گرامر کے تھرو، تو الحمدللہ اس سے کتنی سہولت ہو گئی لوگوں کو کہ اذان کے الفاظ، اس کے معنی بھی پتہ چل گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو کوئی بھی چیزیں روح سے خالی نہ ہو، جو بھی چیز ہم کریں اس کی روح کو پہلے ہم جانیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہو ہر جگہ۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی، آپ دیکھیں، کبریائی بیان کی جاتی ہے اذان میں، ہے نا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو اچھی طرح اذان دینا آئے، ہمارے بیٹے مسجدوں میں اذان دینے والے بھی بنے انشاء اللہ تعالیٰ۔ سفر میں سنتیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان حفص رضی اللہ عنہ کان ابن عمر یصلی بمن رکعتین ثم یاتی فراشہ فقال حفص ای امی لو صلیت بعدہ رکعتین قال لو فعلت لاتممت الصلاۃ رواہ مسلم۔ حضرت حفص، ایکچولی یہاں پر اس کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، رضی اللہ عنہ کے بجائے رحمہ اللہ آنا چاہیے تھا۔ ان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما منا میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے۔ حضرت حفص رضی اللہ عنہ نے کہا، چچا جان، اگر آپ نماز قصر کے بعد دو رکعت سنت ادا فرما لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر مجھے سنتیں ادا کرنی ہوتی تو میں فرض پورے کرتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر میں سنتیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا فرض نماز پڑھی جائے گی۔ سنت نہیں بھی پڑھیں آپ تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کیونکہ چھوٹ دی گئی ہے۔ مسافر مقتدی کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، رواه مالك. نافع رضي الله عنه سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرم میں 10 رات ٹھہرے اور قصر نماز ادا کرتے رہے، مگر جب امام کے پیچھے پڑھتے تو پوری پڑھتے. اسے مالک نے روایت کیا ہے. اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہاں پر عبداللہ بن عمر کے عمل سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے، حالانکہ وہ مسافر تھے، تو پوری نماز پڑھتے تھے. اور ویسے بھی مکہ مکرمہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نماز کا اجر بہت زیادہ ہے، تو اسی بنا پر مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھی جائے گی تو پوری نماز پڑھی جائے گی. لیکن جو دوسری جگہ پڑھنے کی بات آتی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے سمجھیں، اور وہ کہیں دوسری جگہ گیا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، کہیں اور ہے، کوئی عام سی مسجد ہے سمجھیں، تو اس صورت میں وہ وہاں کیا کرے گا؟ تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اتنا ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم مکہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے. اور یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جب امام کے پیچھے پڑھتے تو پوری نماز پڑھتے، لیکن اگر جب تنہا پڑھتے تو پھر قصر کر لیتے تھے. تو یہ ان کا عمل تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی رہنمائی ہمیں فرمائے، اور جو بھی بات زبان سے نکلے اللہ کرے کہ وہ حق اور سچ ہو اور صحیح ہو، قرآن اور سنت سے قریب ہو. اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہماری اپنی ذاتی کم علمی کی وجہ سے اور ذاتی نقص کی وجہ سے کمی ہوتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری گرفت نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی رہنمائی فرمائے اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے، چاہے وہ سننے والے ہوں یا سنانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اجروں کو آخرت کے لیے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصر نماز کے سلسلے میں ایک 2-3 پوائنٹ اور رہ گئے تھے جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں، جو الگ الگ آرا، الگ الگ اوپینین ہیں اس میں علماء کرام کے، تو وہ بھی ہم سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ جو وسعت ہمارے دین میں فقہ میں رکھی گئی ہے انسان کی آسانی کے لیے، تو ہم اس سے پھر فائدہ اٹھا سکیں. جس سے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دونوں کلاسز میں ڈسکس کیا تھا کہ سب سے زیادہ اختلاف دراصل یعنی رائے کا اختلاف یا ڈفرینٹ جو اوپینین ہم کو ملتے ہیں وہ اسی میں ہے کہ ایک تو کتنی مسافت ہو جب آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، اور دوسرا کتنے دن آپ رہ رہے ہوں. اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا اور حدیث سے بھی ہم نے پڑھا تھا، عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اس سے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک رہے، 19 ڈیز تک، اور آپ 19 ڈیز تک قصر نماز کرتے رہے. تو ہمیں اس میں 9 دن کا بھی ملتا ہے، 15 دن کا بھی ملتا ہے، 19 دن کا بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ مسافت نہیں دیکھی جائے گی، یعنی مائلس نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ اگر آپ شہری آبادی سے نکل گئے ہوں اور بیچ میں ایسا مقام آیا ہو جس میں جیسے جنگل ہو یا درخت ہو اور جہاں آبادی نہ ہو، تو سمجھے آپ جب اپنے شہر کی حدود سے نکل گئے اور بیچ میں ایسا راستہ ہو جہاں کوئی مکانات نہ ہو، آبادی نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ وہاں سے نماز قصر کر سکتے ہیں. اپنے شہری حدود سے باہر نکلنے کے بعد آپ قصر کر سکتے ہیں اگر بیچ میں ایسا راستہ آئے تو. اس میں 6 میل بھی ہو سکتا ہے، 9 میل بھی ہو سکتا ہے یا اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے اور مدینہ میں پوری نماز پڑھی آپ نے حج کے موقع پر، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے وہاں احرام باندھا اور عصر کی نماز کا وقت تھا، تو آپ نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی عصر کی قصر، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ شہری آبادی سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ 6 میل سے بھی بہت کم ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جب نکلے تھے نخلا کے مقام پر گئے، انہوں نے وہاں قصر کی تھی، مدینہ سے نکل کر نخلا کے مقام پر گئے، تو وہ صرف 6 میل کا سفر تھا. تو بہرحال اس میں میل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہاں آپ شہری حدود سے باہر نکل جائیں اور بیچ میں ایسا ایریا آ جائے کہ جہاں پر ابھی دوسرا شہر شروع نہ ہو رہا ہو، تو سمجھے پھر آپ اپنے شہر سے باہر نکلنے کے بعد قصر کر سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات کہ دنوں کی جو تعداد ہے اس کو ہم کیسے لیں گے، کیا ہم 9 دن پکڑیں گے، کیا ہم 15 دن، کیا 19 دن. تو ایک اور رائے ہمیں ملتی ہے جو کہ مجھے بھی معلوم ہوئی بعد میں، امام ابن تیمیہ کا اس میں فتویٰ ہے، اور وہ ان کی رائے بتاتے ہیں کہ سفر کے لیے جب انسان نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اب وہ کتنے بھی دن کے لیے جائے وہ سفر میں ہی ہوگا، اس میں کوئی مدت نہیں ہے فکس. اگر وہ 1 مہینے کے لیے گیا ہے اور سفر میں ہی ہے وہ، یعنی اس نے اپنے کپڑے نکال کر کیبنیٹ میں نہیں لگائے، تو اس کا مطلب وہ سفر میں ہی ہے، یعنی اپنے بیگز اس نے نہیں کھولے، وہ اپنے گھر پر نہیں ہے، تو اگر وہ 1 مہینے کے لیے بھی جاتا ہے سفر پر تو وہ قصر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی رائے کو عاصم الحکیم جو کہ یہاں کے شیخ ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال کے جواب میں کہا کہ مدت کوئی فکس نہیں ہے، آپ جب تک سفر پر ہیں آپ قصر کر سکتے ہیں، ایون اگر آپ ایک مہینے کے لیے بھی گئے ہیں سفر پر اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ، اور ایک مہینے کا آپ کا ارادہ ہے سفر کا، تو آپ ایک مہینہ بھی نماز قصر کر سکتے ہیں، یہ ان کی رائے ہے۔ امام ابن تیمیہ اور عاصم الحکیم، شیخ عاصم الحکیم۔ تو اب آپ چاہیں تو یہ آپ کے سامنے ساری آراء موجود ہیں، 9 دن کا بھی ہے، 15 دن کا بھی ہے اور 19 دن کا بھی ہے، اور یہ ہمیں ایک مہینے کا بھی مل رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ کا اگر آپ سفر پر ہیں تو۔ آپ اپنے گھر سے یعنی جب تک آپ مسافر ہیں آپ نماز پڑھیں گے قصر، اور اس میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب انسان جہاں پر اس کو رکنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا، اپنا بیگ کھولے گا اور بیگ خالی کر کے کہیں پر بھی اوپر رکھ دے گا اٹھا کر، اور پھر اپنے کپڑے کیبنیٹ میں اچھی طرح سے رکھ دے گا کہ اب وہ آپ کو اب اس کو اپنے کپڑے کیبنیٹ سے نکالنے پڑیں گے۔ تو جب تک آپ مسافر ہی ہیں سمجھے، یعنی جب تک آپ اپنے کپڑے نکال کر کیبنیٹ میں نہیں رکھتے، لیکن ایکچولی یہاں پر وہ نہیں آئے گا کہ آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں اور وہاں ہوٹل میں کیبنیٹ میں آپ نے اپنے کپڑے رکھے ہوں، نہیں، بلکہ یعنی کسی طرح ٹھہر نہ جائے انسان کسی گھر میں، یعنی جہاں گھر میں جا کر وہ ٹھہر جائے سکون سے، اپنا بیگ خالی کر لے، اب اس کو واپس نہیں جانا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں شمار ہوگا۔ جب تک وہ کہیں دوسری جگہ ہے اور اس کو وہاں سے واپس جانا ہے اپنے گھر، تو وہ تب تک مسافر ہی شمار ہوگا۔ تو یہ رائے آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ آپ کو اس کی اگر سہولت کہیں آپ کو اٹھانی ہو اور آپ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، آسانی کو قبول کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔